الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کی آیت 26-27، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل کہیں، قرآن کے آخری پارے میں جو صورتیں ہیں جس کو عام طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ کل والی صورتیں جو ہیں، چار ہیں، جو وہی لفظ ہے یہ کل، پڑھیں اللہم، اے اللہ۔ اللہم جو ہے یہ ایک ایکسپریشن ہے، یہ الفاظ ہیں کہنے کا، اللہم یہ دو دفعہ میم آتا ہے ان میں، تو بس آپ اس کا کہنے کہ اے اللہ یا ہمارے اللہ۔ مالک الملک، جو کہ مالک ہے تمام ان چیزوں کا جن کے اوپر بادشاہت ہے، جو بادشاہ ہے تمام کنگڈم کا، جتنے بھی ڈومینین ہے، جتنے بھی ڈومین ہے، ان تمام کا مالک۔ یہ ایک حدیث بھی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ نام جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، تو ان میں سے، آگے سے تھوڑا سا الفاظ فرق ہیں، ان میں سے ایک نام جو ہے ملک الاملاک ہے، کنگ آف کنگز۔ جس طرح اردو کے اندر کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، شہنشاہ، ایک بادشاہ لفظ ہوتا ہے نا، ایک شہنشاہ ہوتا ہے، شہنشاہ اکبر، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کنگ آف کنگز، بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو یہ جو لفظ ہوتا ہے، یہ پرشین کا لفظ جو ہے، پرشین لینگویج کا لفظ شہنشاہ یا کنگ آف کنگز یا ملک الاملاک، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ نام۔ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ جو بادشاہ ہیں دنیا کے اندر، تو ان کا ایک اقتدار ہے جو کچھ ہے، لیکن ان تمام کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے۔ تو مالک الملک، جس کے اوپر کل اختیار ہے تمام کے تمام ڈومینین کا، تمام کے تمام جتنی بھی چیزیں ہیں جس کے اندر، جس کے اوپر حکومت ہو سکتی ہے، اسی کا اختیار ہے ان تمام کے اوپر، یعنی کہ اللہ کے اوپر کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور کے اوپر آنسریبل نہیں ہے، باقی تمام کے تمام جو ہیں، چاہے وہ جتنے مرضی بڑی پاور کے اوپر اپنے آپ کو سمجھتے ہوں، وہ تمام جو ہیں وہ بہت کم اختیارات والے ہیں۔ تو یہ ایک دعا ہے بیسکلی جس کو سٹارٹ کر رہے ہیں اس طرح کر کے۔ باقی جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں قرآن کے اندر آئی ہیں، ان تمام کے اندر کیا ہوگا کہ کسی اور نبی نے وہ دعا مانگی تھی تو وہ قرآن میں آ گئی دعا۔ جس طرح جب آدم اور حوا سے وہ گناہ ہو گیا تھا کہ ایک نافرمانی کی تھی، تو کون سی دعا آتی ہے سورہ اعراف کے اندر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے ہی اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا، تو ہم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور بہت غصے میں گئے تھے کہ یہ قوم جو ہے یہ فرما برداری نہیں دکھا رہی، یہ بات کو سن ہی نہیں رہی، تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے بس آخری حکم کا انتظار تھا، عذاب کا بادل جو تھے وہ آ چکے تھے، بس وہ اس سے پہلے چلے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ وہی آتی کہ اب آپ نکلیں۔ سب کچھ ہونا تھا، قوم کو اوپر عذاب آنا تھا، صرف ایک اتنے چھوٹے سے آرڈر سے پہلے وہ چلے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قوم کے اوپر عذاب تو نہیں دیا، اس نبی ان رسول کو پکڑ لیا تھا، جو ہوا تھا ایک کشتی میں گئے تھے اور کشتی ڈولنے لگی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ کوئی غلام لگتا ہے بھاگا ہوا ہے، تو کورا نکالا گیا، تو ان کا کورا نکلا، ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا، اور ایک بھوت، ایک مچھلی اسے نگل دیا، ڈیفینیٹلی کوئی ویل ہوگی وہ جسے نگل لیا انہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے جو دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ، جس طرح وہ دعا بھی کوٹ کی ہوئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پاک ہے اللہ تو، کوئی نہیں ہے تیرے سوا کوئی بھی معبود، اور یقیناً میں نے ہی غلطی کی تھی، میں نے ہی ظلم کیا تھا۔ تو جتنی بھی دعائیں آتی ہیں، آلموسٹ دعائیں، وہ زیادہ تر یا تو نبی اور رسول یا کوئی نیک لوگوں نے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کر دی، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی دعا سکھا دی، جس طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھی تمام خیر عطا کر اور ہمیں آخرت کی بھی تمام خیر عطا کر، اور ہمیں بچا لے جہنم کی آگ سے۔ اب یہ کسی نبی رسول کی دعا نہیں آئی بھی، اللہ تعالیٰ نے سکھائی بھی ہے، لیکن یہ ایک ایسا یونیک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور دعا جو ہے وہ آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ یہ پڑھا کرو، یہ پڑھو تم لوگ، اللہم مالک الملک توتی ملک منتشا، تو عطا کرتا ہے، آپ عطا کرتے ہیں ملک یا بادشاہت، منتشا، جس کو آپ چاہتے ہیں، جس کو آپ چاہیں اس کو آپ اقتدار دے دیتے ہیں، اس کو آپ اتھارٹی دے دیتے ہیں۔ صرف بادشاہت مطلب نہیں ہے اس کا، کسی قسم کی اتھارٹی، کوئی بھی ڈیزگنیشن آ سکتا ہے اس کے اندر۔ वतनजे ओ मुल्क मिम मंतशा, और जिससे चाहते हैं आप ले लेते हैं, उसकी अथॉरिटी, उसकी डेजिग्नेशन, उसके पावर, उसका किंगडम ले लेते हैं उससे, जिससे आप चाहते हैं। वतुइज्जु मंतशा, और जिसको आप चाहते हैं उसको इज्जत देते हैं, उसको दुनिया के और लोगों की निगाहों के सामने उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, ऑनर मिलता है उसे। वतुज़िल्लु मंतशा, और जिसको आप चाहते हैं और सिर्फ आप ही चाहते हैं उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, जलील करते हैं उसे। यहाँ तक जितनी बात है वो अल्लाह ताला के ऊपर, ये देखिए क्या ये हम के अल्फाज हैं सारे के सारे, कि अल्लाह ताला जो है वो ओनली अथॉरिटी है, सबसे बड़ा बादशाह तमाम डोमिनियन के ऊपर अल्लाह है। जिससे अल्लाह चाहता है उसको दुनिया में थोड़ा इख्तदार दे दिया, जिसको अल्लाह चाहता है दुनिया में उससे इख्तदार छीन दे, जिसको अल्लाह चाहता है उसको इज्जत बख्श देता है, जिसको अल्लाह ताला चाहता है उसको जलील और रुसवा कर देता है। बेयदिकल खैर, आपके ही हाथ में है कुल का कुल खैर, जितनी भलाई है, जितनी गुडनेस है, जितना कुछ अच्छा है वो तमाम का तमाम जो है वो अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह ताला के हाथ में ही है। इसका एक मतलब तो ये है कि कुल इख्तदार जो है खैर का वो भी अल्लाह के हाथ में है, और जो कुछ हो रहा है दुनिया में, जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, उसके असल शुक्रगुजार किसका होना चाहिए? अल्लाह का, कि अल्लाह की वजह से, अल्लाह की मशीयत की वजह से खैर दुनिया में फैल रहा है, कोई अच्छाई हो रही है, कोई बेहतरी हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ समझा रहा हूँ कि जिस तरह अभी पिछले वीक वो मैंने कलेक्शन की बात की थी कि हमने इतने कलेक्ट कर रहे हैं पैसे, तो कहने को 1.25 लाख बहुत बढ़िया फिगर है, लेकिन वो सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर कर के वो पैसे पूरे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह पैसे सेंड भी हो गए, आज उनको रिसीव भी हो गए पैसे। लेकिन ये तमाम चीज़ जो है इसके ऊपर क्या है कि ना मुझे इसके ऊपर इतना आना चाहिए, ना आप में से किसी एक को होना चाहिए कि मैंने तो इतने पैसे दिए थे, या अगर स्टैट्स एंड फिगर्स सामने आए ना तो मेरे बहुत जो टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं उनमें से मैं था, या मैंने बहुत सालों को मोटिवेट किया था। इस माम के अंदर क्या है, ये अल्लाह की तौफीक है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये काम कर पाया। सबकी सोच ही होनी चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये खैर का काम करना था, अल्लाह ताला ने, सिर्फ फ़र्क क्या पड़ा, वो हमारे नसीब में वो चीज़ आ गई, वरना वो किसी और के ज़रिए हो जाता, अल्लाह ताला कोई और वसीला पैदा कर लेते। यहाँ पर क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ज़रिए हमें अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी, अल्लाह ताला ने हमें पिक कर लिया कि तुम ये काम कर लो, तो वो हमारे लिए भलाई हो गई। तो सारा खैर जो है वो असल में करने वाला और जिसके पास अथॉरिटी है वो अल्लाह की ज़ात है। फिर इसका ये भी मतलब है कि फिर हमें अल्लाह ताला ही से तलब भी करना चाहिए तमाम खैर, यही दुआएं अल्लाह ताला से करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें आप मौका दें, हमें आप इस काबिल करें कि हम आपके दीन का काम या खैर का काम जो है वो हम लोग कर सकें। साथ इसका ये मतलब भी है जिसका ताल्लुक थोड़ा तकदीर के साथ आता है कि अल्लाह ताला जो भी काम करते हैं, जो अल्लाह ताला की जो भी तदबीर है दुनिया में, कोई चीज़ जैसे भी हो रही है उसके अंदर एक कोई हिडन चीज़ जो है, कोई अच्छाई, कोई भलाई जो है ना, वो ओवरऑल उसके अंदर एक हिडन है। मैं और आप जो हैं अपने इख्तदार के मालिक हैं, हमारे पास एक तरह का फ्री विल है कि हमारा जो बस में दी चाहते हैं हम वो करते हैं, उसके ऊपर कोई रोक टोक तो नहीं है, उसके अंदर कोई पाबंदी तो नहीं है। आप असाइनमेंट करना चाहते हैं, आपको दी गई, आप करें, ठीक है, अच्छी बात है। आप नहीं करना चाहते, आप ना करें, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकता आपसे कोई काम। बिलफर्ज ये कि अब यहाँ से आप फारिग होते हैं, अब आपके पास इख्तियार है, आप जाना चाहते हैं कैंटीन, आप कैंटीन चले जाएँ, नमाज़ पढ़नी चाहें नमाज़ पढ़ लें, अभी जो उठ के जाना चाहता है जा सकता है। किसके पास इस चीज़ की अथॉरिटी है? आपके पास है, आप बज़ाहिर अपने तमाम चीज़ों के मालिक हैं। कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो हमारे भी इख्तियार में नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी फिर भी हैं। तो यहाँ पर एक जो एक तकदीर से रिलेटेड बात है वो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई बिलफर्ज की मेरी प्लानिंग कुछ और थी, मैं करना कुछ और चाह रहा था, वो नहीं हो पाया, उसका रिजल्ट ये निकल आया कि बिलफर्ज मैं किसी और लाइन पर लग गया। अपनी एग्जाम्पल में आपको ये बताता हूँ कि बिलफर्ज ये कि जब मैं मैट्रिक के टाइम पर था तो मुझे सिर्फ ये पता था कि मैंने केमिस्ट्री आइंदा नहीं पढ़नी, ये नहीं पता था कि आइंदा आगे क्या फील्ड क्या होगी, सिर्फ ये था केमिस्ट्री मैंने नहीं पढ़नी, सिर्फ ये माइंड फोकस था। तो एक जगह मैं मैथ्स की ट्यूशन पढ़ा करता था, तो उन्होंने मुझे इस पे लगाया कि मैथ्स तुम्हारी ठीक है तो तुम इस तरह करो कि तुम CA की लाइन करो। कुछ नहीं पता CA क्या होता है, मैथ्स होता है, एक स्टैट्स भी होता है, एक ब्रीफली उन्होंने बता दिया। मेरे माइंड के अंदर वो बैठ गया कि ठीक है मैं ये चीज़ कर लूँगा। अब हुआ ये कि जब मैट्रिक का टाइम आया था तो वो मैट्रिक के पेपर्स के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे मैट्रिक के एक पेपर होते थे, 9th 10th के एक साथ होते थे, तो पेपर्स के बाद क्या हुआ कि पहला पेपर जो था इंग्लिश ए का वो तो ठीक हो गया था, सेकंड पेपर उसके बीच में जो 2 दिन का गैप था उस दौरान मुझे हो गए मम्स, तो उसकी वजह से नेचुरली क्या होना था, पेपर्स नहीं अच्छे होने थे, नेचुरली पेपर्स अच्छे नहीं होने थे। तो पेपर्स खैर दिए थे, ड्रॉप तो कोई नहीं किया था, तो मार्क्स जो आए थे उस टाइम पे 850 में से मैट्रिक का होता था तो 618 मार्क्स आए थे, नॉट सफिशिएंट कि मैं कहीं प्री इंजीनियरिंग में जा पाता। प्री इंजीनियरिंग में नहीं जा पाया, और जो क्योंकि मेरा पिंडी बोर्ड था इससे फेडरल बोर्ड की डेट्स क्रॉस हो गई थी, जिस तरह बैरिया कॉलेज था वहाँ की डेट्स क्रॉस हो गई थी, मुझसे जॉब पे गया तो पता लगा कि मेरिट हाई था, ये कोर्स नहीं हो सका वहाँ पे। तो एंड में जाके मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, वो ये था कि पीएफ कॉलेज के अंदर भी उनका, उन्होंने नया शुरू किया था कंप्यूटर साइंस वाला, जो अब जाके आप जिसको बोलते हैं ICS, तब ICS नहीं होता था, वो FSC ही कहलाता था। बहरहाल उसके अंदर जाना, मैं उसके अंदर चला गया, किस सेंस में कि और कोई ऑप्शन ही नहीं था, मजबूरी थी वो। तो वहाँ से मैं कंप्यूटर साइड के ऊपर एक्सपोज हुआ था, ठीक रहा, मैं वहाँ पर क्लिक कर गया, पढ़ाई मेरी ठीक रही थी। जिस यूनिवर्सिटी में आगे मैं गया था वो क्या करा रहे थे, वो स्प्लिट प्रोग्राम करवा रहे थे। स्प्लिट प्रोग्राम क्या था कि बाहर की यूनिवर्सिटी की डिग्रीज जो हैं वो आधी इधर होंगी, फाइनल ईयर आप चाहें तो बाहर जाके कर सकते हैं। ये तब 4 ईयर की डिग्री का ट्रेंड नहीं था, तब 3 ईयर्स डिग्री होते हुआ करते थे, तो 2 ईयर्स यहाँ पे करें, फाइनल ईयर आप बाहर जाके कर सकते हैं। और मेरा बिल्कुल प्लान था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाके जो अपने फाइनल ईयर है वो वहाँ जाके करना है। एक और चीज़ क्या हुई थी, प्रॉब्लम क्या हुई थी कि उसी दौरान 2002 के अंदर HEC नहीं होता था, तब होता था UGC होता था। UGC ने एक लिस्ट निकाली थी कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ और डिग्रीज है ना, ये हम उनकी कोई वैल्यू नहीं करते। उनमें से उसका भी नाम था जहाँ से मैं कर रहा था, जबकि उन्होंने पहले ही एडवर्टाइज़ किया था कि ये एक्सेप्टेड है ये प्रोग्राम। तो वहाँ पे एक थोड़ी सी बात हो गई थी कि अगर ये एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो आगे तो कोई एडमिशन नहीं हो सकता या प्रॉब्लम होगी। तो वो उसकी एक्सेप्टेंस के ऊपर प्रॉब्लम हो गई थी, तो जो लोग इस बात के ऊपर कंसर्न थे उन्होंने क्या किया कि साथ प्राइवेट के और पेपर्स देने शुरू कर दिए। तो मैं बीए करने के बजाय, ये जो फजूल तरीन यूनिवर्सिटी नहीं होती अलखैर टाइप, मैंने यहाँ से एक सेमेस्टर लगा के अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली थी, बैरिया यूनिवर्सिटी में चला गया था, वहाँ पे MCS करना शुरू हो गया और बिल्कुल ठीक जाता रहा था। MCS जो था, तब MS नहीं होता था, MCS में मैंने टॉप किया था। फाइनल सेमेस्टर तक मेरा इरादा पक्का ये था कि मैंने यहाँ से फारिग होने के बाद सॉफ्टवेयर हाउस में जाके जॉब करनी है, डेवलपमेंट की जॉब करनी है, जिस तरह सब आप लोगों के प्लान्स होते हैं उस तरह करके। अब आज वहाँ पे क्या, मैं फाइनल सेमेस्टर में था और बल्कि मिड टर्म के पेपर्स थे, तो रमज़ान स्टार्ट हुआ था, तो ये 2005 का जलजला आ गया था। वो जो जलजला आया था तो उसकी वजह से फिर एक ऑर्गेनाइजेशन थी वेलफेयर की, वहाँ पे मैंने अपने आप को वॉलंटियर कर लिया था कि मैं भी जो आप लोग वेलफेयर के काम कर रहे हैं उसके अंदर हेल्प करूँगा। तो बहुत ढेर सारा काम किया था वहाँ पे, उसकी बताने का मौका नहीं है, डिटेल्स जाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसा टाइम था कि मैंने बिल्कुल केयर नहीं की कि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मैं लिटरली मैं इस्लामाबाद का जो हेलीपैड होता था, मैं दिन को वहाँ पे करता था, सामान लोड किया करता था, रशियन एक टीम आई हुई थी उनके साथ हेलीकॉप्टर्स, मैं सामान लोड करता था और इवनिंग में पेपर होता था, कोई बगैर पढ़े बगैर कोई उस तरह करे। ऐसा नहीं कि मेरे ग्रेड्स कम आए थे, मेरे फिर भी ग्रेड जो थे वो अच्छे आए थे, लेकिन वो हुआ क्या कि मेरे अंदर वो जो थी ना चाहत थी कि मैंने डेवलपमेंट की जॉब करनी है, वो चीज़ें वो सब ख़त्म हो गई। वो जो पैशन था ना वो मेरे अंदर जाता रहा और मेरे शौक दूसरी तरफ आ गया। मास्टर्स के बाद मैंने कोई जॉब नहीं की, मैंने इनफैक्ट अभी तक जो है ये किक्सर में तो विजिटिंग के तौर पे पढ़ा रहा हूँ, वरना अदरवाइज जॉब एक्सपीरियंस मेरा ज़ीरो है, मैंने आज तक कभी जॉब नहीं की। तो मैं 2.5 साल तक जो है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता रहा विदाउट केयरिंग अबाउट कि कोई करियर भी कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई जॉब होनी चाहिए, कोई इनकम का कोई सोर्स होना चाहिए आपका, तो उस चीज़ की कोई केयर नहीं की थी मैंने। बाद में मैं रिकॉल करता हूँ अपने आप को, जब मैं अपना पास देखता हूँ, तो जब मेरा वो मैट्रिक का वो जो टाइम आया था तो मैं कितना उस टाइम बहुत रिग्रेट कर रहा था कि ये मैं इस टाइम पे क्यों बीमार हुआ, या जो बाकी जो फैमिली वाले थे वो इस तरह कह रहे थे कि ऐसा यूँ उस तरह उल्टा जो भी मशवरे दे रहे थे वो। जब वो UGC वाला मसला हुआ था कि UGC रिकग्नाइज नहीं कर रही थी डिग्री को, तब मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा जो था वो अपसेट भी था, गुस्से में भी था कि ये क्या हरकत हुई है, इस तरह हमारे साथ चीट हुआ, ये हुआ, और वो जो सारा प्लान था कि बाहर जाना है और बाहर जाके डिग्री करनी है वो सारा डिस्टर्ब्ड हुआ था। इसी तरह जब वो जो लास्ट सेमेस्टर से पहले तक जो प्लान्स थे वो सारे डिस्टर्ब्ड हुए थे। अब मैं अगर अपने आप को पीछे देखता ना तो मैं थ्रू आउट ये सोचता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ था कि वो सारे रास्ते रुके थे, और वो अल्लाह ताला की मशीयत थी इसमें कि मैं वहाँ पर उन रास्तों में नहीं गया, वरना मैं वही काम करता जो बाकी सब कर रहे होते हैं। تو یہ تقدیر کے اوپر اس چیز کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں, بظاہر آپ کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, بظاہر آپ کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی آپ کا لاس ہو جاتا ہے, فائنینشیل لاس ہو جاتا ہے, انسان ہونے کے ناطے ہم کیا دیکھیں گے اسے, میرا نقصان ہوا ہے, میں اس کو میئر کروں گا ان دنیاوی جو اسکیلز ہوتے ہیں ان کے حساب سے میں اس کو میئر کروں گا, اتنا لاکھ کا نقصان ہوا ہے, میرا کیریئر برباد ہو گیا, میری فلانی چیز ہو گئی, میری صحت کے اندر یہ پرابلم آ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہر کام ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کام ہو رہا ہے, جو اللہ تعالیٰ جس کی تدبیر کر رہے ہیں, وہ خیر کا کام ہے. لانگ رن کے اندر دیکھیں, براڈر پکچر کے اندر دیکھیں تو یہ بہت اچھا ہوا, یہ چیز بہت اچھی ہوئی کہ بندہ بعد میں جا کے پہ دیکھے گا کہ ہاں میری ان چیزوں کو کمپنسیٹ کر لیا گیا. ایک میں سمری کر کے, حدیث کا سمری کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح آتا ہے حدیث کے اندر کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھا, لیکن وہ بندہ نیکی کے کام اتنے نہیں کر رہا تھا کہ جو اس کو کرنے چاہیے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے, یہی خیر کا لفظ, جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے اس کو, دو ڈفرینٹ حدیثیں, ایک حدیث میں آتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے, دین کے اندر اس کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے, دین پڑھنا بھی شروع کرتا ہے, دین سمجھنا شروع کرتا ہے, نمبر ون. اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے اس کو, یہ نہیں کہ اس کو انعامات اور پیسے اور بلینک چیک بھی مل گیا کہیں سے, اس کو یہ ہو گیا, ایسا نہیں, اس کو کیا کرتا ہے, اس کو تکلیفوں میں مبتلا کرتا تھا, ان تکلیفوں کے ذریعے پھر ان کے اوپر جب وہ صبر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے جڑے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے اور اچھی صحت کے اندر غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, کوئی برے حالات آتے ہیں, سر پہ بری پڑتی ہے, اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتے ہیں, حادثہ ہوتا ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کا خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کو آزمائشوں اور تکلیفوں کے اوپر امتحانات میں ڈال دیتے ہیں, جس کے ذریعے اس کے درجے ایلیویٹ ہوتے چلے جاتے ہیں, اس کے صبر, شکر, اس کے دین پہ چلنے اور اس کے عمل کرنے, ان تمام چیزوں کے اوپر. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, ابھی بظاہر حادثہ ہوا, لانگ رن میں اس کا فائدہ ہوا. سورہ کہف جو ہے قرآن کی, جس کے اندر یہ آتا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے جو شخص اس کو پڑھا کرے گا, تدبر کرے گا اور سمجھ کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا, دجالی فتنے سے وہ محفوظ رہے گا. اس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا. خضر نام نہیں آتا قرآن کے اندر, ان کا قرآن میں کہیں نام نہیں آتا, صرف یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ جس کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہا گیا تھا کہ جائیں ان سے جا کے ملیں, وہ ایک بہت لمبا اور بہت زیادہ اس کے اندر میسیجز ہیں, سمجھنے والا واقعہ, وہ کبھی آئندہ کسی کلاس کے اندر ڈیڈیکیٹڈ کلاس ہی صرف اس واقعے سے ریلیٹڈ ہوگی. تو اس کے اندر بہرحال کیا آتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے ان کی قوم میں سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں سب سے زیادہ علم آپ کے پاس ہے؟ انہوں نے کہہ دیا ہاں سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے, جتنے لوگ اس وقت دنیا میں ہیں سب سے زیادہ میرے پاس علم ہے. اللہ کے رسول تھے, وہی آتی تھی, اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ بات ہوتی تھی ان سے, تو انہوں نے کہہ دیا ہاں سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ فلانی جگہ سفر کر کے جاؤ, میرا ایک بندہ ہے اس سے جا کے ملاقات کرو. موسیٰ علیہ السلام بہت شوق میں گئے, نعوذ باللہ کسی جیلسی میں نہیں گئے تھے کہ میرے مقابلے کا یا مجھ سے اوپر کون ہے, وہ بہت شوق میں گئے تھے وہاں پہ. اور جب اس بندے سے ملے جا کے, تو ان سے جا کے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ سے سیکھوں گا میں, اور یہ بہت زیادہ شوق والی چیز تھی. اگین میں کہہ رہا ہوں, کوئی حسد, جیلسی, ایگو والی کوئی بات نہیں تھی ان کے اندر. وہ کہتے ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلنا, لیکن یہ میں تمہیں ابھی بتا دوں, جو کام میں کروں گا نا تم صبر نہیں کر سکو گے ان میں سے کسی چیز میں. میں کہا نہیں نہیں آپ, میں بہت اوبیڈینٹلی آپ کے ساتھ رہوں گا. تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے, بس جو میں کروں گا نا تم نے آگے سے آبجیکٹ نہیں کرنا, کوشچن نہیں پوچھنا. ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر کے جانا تھا, ایک کرائے کی کشتی تھی جس کے اندر یہ ایز ٹریولرز گئے, پیسے دیتے تھے. تو وہ جب کشتی جا رہی تھی دوسرے ساحل کی طرف, جانے سے پہلے وہ جو خضر تھے انہوں نے کیا کیا کہ کشتی کا ایک تختہ تھا نا اس کو پھاڑ دیا. تو اس میں سے کیا ہونا تھا, آف کورس پانی آنا شروع ہو جانا تھا اندر اس کے اندر. بہت زیادہ نہیں, بہت بڑا نقصان نہیں کیا, لیکن ایک نقصان کر دیا کہ کشتی جو تھی اب وہ اس کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا یہ کیا آپ کر بیٹھے؟ تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا تم نے چپ رہنا ہے. اس ساحل تک پہنچ گئے اور موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے اس بات کے اوپر. موسیٰ علیہ السلام کا جو پرسنالٹی تھی نا وہ کافی حد تک اس جیسی تھی جس طرح حضرت عمر بن خطاب کی تھی, کہ غصے کے تیز اور کوئی غلط چیز کو برداشت نہیں کر سکتے, حق بات میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے. آگے جب گئے تو ایک نوجوان بچے کو جو ابھی پروبلی ابھی اپنی بلوغت کی ایج تک نہیں پہنچا تھا, اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور اس کو خضر نے قتل کر دیا. نیچرلی موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر کہنا تھا یہ آپ کیا کر بیٹھے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم خاموش رہو. پھر آگے گئے تھے ایک بستی میں سے, جس طرح مسافر اس دور میں جایا کرتے تب یہ سروس ایریاز تو نہیں ہوتے تھے نا, یا ریسٹورینٹس تو نہیں ہوتے تھے, تو ایک بستی والوں کے پاس سے گزر ہوا, کہا مسافر ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دو. انہوں نے انکار کر دیا, کوئی مہمان نوازی نہیں کی. وہاں سے جب جانے لگے تھے تو ایک دیوار تھی جو بالکل گرنے کے قریب تھی, تو خضر نے اس کو مرمت کے ٹھیک کرنا شروع کر دیا کہ وہ گرے نہ. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہیلپ کر دی اور اینڈ میں کہہ دیا کہ اگر آپ چاہتے تو اس بات کا ذکر کرتے بستی والوں سے کہ ہمیں وہ اسی کے اگینسٹ مہمان نوازی کر دیں. تو اس کے اوپر خضر نے کہہ دیا بس دیٹس اٹ, اب اس کے آگے میرا اور تمہارا ساتھ سفر نہیں ہوگا. لیکن جن باتوں کے اوپر تم صبر نہیں کر سکے تھے میں تمہیں ان کی تعبیر بتا دیتا ہوں کہ وہ جو پہلی کشتی میں نے توڑی تھی وہ میں نے اللہ کے حکم سے توڑی تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم یہ دیا, سمجھایا یہ کہ آگے جو جس ساحل پہ جا رہے ہیں وہاں پہ ایک بادشاہ کی فوج کے لوگ ہیں نا, وہ وہاں پہ چھاپا مارنے لگے ہیں اور جتنی کشتیاں ہوں گی نا سب کو لوٹنے والے ہیں. تو میں نے اس کشتی میں اس لیے ایپ ڈال دیا تاکہ ان غریبوں کی کشتی بچ جائے. اگر وہ کشتی نہ پھاڑتے تو کیا ہوتا تھا, وہ بھی کشتی ضبط ہو جاتی. جب انہوں نے کشتی کا تختہ پھاڑ دیا تو آگے جا کے جب وہ بادشاہ اور ان لوگوں تک پہنچے ان کی فوج نے دیکھا ان کا یہ تو پہلے ہی ٹوٹی بھی ہے, تو اس کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ بظاہر ان لوگوں کا نقصان ہوا تھا کہ ان کا ظاہری بات ہے کہ اب وہ کشتی ٹوٹ گئی تو ان کو مرمت کرنی پڑے گی, اس کو ریپیئر کرنا پڑے گا, ایک دن دو دن جتنا بھی ٹائم لگ جائے گا ریپیئر میں. لیکن ان دا لانگ رن دیکھا جائے تو ان کو ایک بڑے نقصان سے بچا لیا تھا, اس تدبیر نے ایک بڑے نقصان سے بچا لیا تھا. وہ جو لڑکا جس کو کم عمر میں ہی قتل کر دیا تھا, اس کو کیوں قتل کر دیا تھا, اس کی تدبیروں نے بتائی کہ یہ جو تھا یہ بہت سرکشی والے کام کرنے والا تھا. تو بیفور ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور اولاد عطا کر دے گا اور یہ اولاد ان سے لے لے گا. اب بظاہر اگر وہ ماں باپ کا اگر اولاد کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ کس قدر رو رہے ہوں گے, کس قدر اس کے اوپر غم کر رہے ہوں گے. خاص طور پہ اگر اکلوتی اولاد تھی تو کس قدر غم کر رہے ہوں گے کہ ہمارا بیٹا جو تھا وہ اس طرح قتل ہو گیا یا مارا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی چیز سے ان کو بچا لیا, کیونکہ قرآن کے اندر کیا آتا ہے کہ وہ ماں باپ کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے, یعنی کہ خود تو جو مرضی عمل کرتا ہے ساتھ ساتھ ماں باپ جو ہیں ان کے لیے بھی بربادی کا باعث بنتا ہو. اور لاسٹلی وہ جو دیوار گرنے والی تھی وہ ایک نیک بندہ تھا جو کہ فوت ہو گیا تھا اور اس کے بچے چھوٹے تھے, تو اس نے ان کے لیے کچھ مال چھوڑ کے گیا تھا اس دیوار کے نیچے. اگر وہ دیوار گرتی تو وہ اس کا مال ایکسپوز ہو جاتا اور لوگ لوٹ کے لے جاتے, کیونکہ وہ نیک تھا. اسی اللہ کے حکم سے میں نے کیا کیا کہ اس دیوار کو سہارا دے کے اس کو بچا لیا گرنے سے. یہ وہ باتیں ہیں جن کے اوپر تم صبر نہیں کر سکے. جیسے میں نے بتایا آئندہ کبھی کسی اور موقع کے اوپر ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بظاہر فی الوقت کے لگے کہ بہت نقصان کی چیز ہے, لیکن ان دا لانگ رن یہ اللہ تعالیٰ کے اس میں خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. ان نکا بے شک آپ علی کل شیء قدیر, ہر شے کے اوپر آپ قادر ہیں, ہر شے کے اوپر آپ کی قدرت ہے, اتھارٹی ہے. تو پوری آیت کیا ہو گئی, حمد ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لفظ کو چھوڑ کے باقی تمام چیزیں یاد کرنے والی ہیں. یہ ہم دعا ہے یہ, اللہم اے اللہ مالک الملک, تمام بادشاہوں کے بادشاہ, تمام ملوکیت کے بادشاہ, تو تل ملک من تشاء, جس کو آپ چاہتے ہیں بادشاہت عطا کرتے ہیں. وتنزع ملک من من تشاء, اور جس سے آپ چاہتے ہیں بادشاہت ضرب کر لیتے ہیں, لے لیتے ہیں. وتعز من تشاء, اور جس کو آپ چاہتے ہیں عزت بخشتے ہیں. وتذل من تشاء, اور جس کو آپ چاہتے ہیں ہیومیلیٹ کرتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں. یہ آیت آگے بھی ایکسپلین کرتا ہوں, یہ آیت کیوں آ گئی یہاں پر, پچھلی آیت کے ساتھ کیا ربط ہے اس کا, پچھلی آیات کے اندر ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا, بالکل ڈفرینٹ بات ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل ہے, صرف اسلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اور آگے ذکر کر دیا کہ ان لوگوں کا حال جو اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے وہ ہدایت پائیں گے. ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا کہ وہ لوگ جو جھٹلائیں گے ان آیات کو اور نبیوں کو قتل کریں گے, اور ان لوگوں کو بھی قتل کریں گے جو نیک لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں, ان کو عذاب کی خبر دیتے ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال ضائع کر دیے. ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وہ لوگ جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا اہل کتاب میں سے, تو ان کا حال کیا ہے کہ ان کو جب اس طرح بلایا جاتا ہے تو وہ نہیں آتے, اور ان کا غلط دعویٰ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم کی آگ تو ہمیں چھو ہی نہیں سکتی, اگر چھوا بھی تو جنتی کے چند ہیں. ان غلط عقائد کے کرتے کرتے یہ کیوں آ گئی بیچ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہت ہے اس کی ہر چیز کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیچرل تقاضا تھا، اس کا نیچرل رزلٹ یہ تھا، نتیجہ اس کا نیچرل یہی تھا کہ ہونا یہی تھا کہ جب بات کی جائے گی، دعوت دی جائے گی، تو دنیا کے رزلٹس ہمیشہ اپوزٹ نظر آئیں گے. وہ کیا کہ وہاں پہ ذکر کیا ہو گیا تھا کہ جو لوگ ان آیات کو جھٹلائیں گے اور نبیوں کو قتل کریں گے، نیک لوگوں کو قتل کریں گے، ان کے لیے عذاب ہے. کون سا عذاب؟ آخرت کا عذاب. لیکن دنیا میں تو کوئی ذکر نہیں ہوا ان کا، تو دنیا میں کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ یہ قومیں برباد ہو جائیں گی، یہ لوگ، ان کا جو ٹریجرز ہیں، ان کی صحت ہے، یہ خراب ہو جائے گی، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس چیز کی ایک مسلمانوں کو تسلی کے طور پہ اس آیت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اصل بادشاہت اللہ کے پاس ہے. وہی ہے جس نے کسی کو بادشاہت دے دی اس دنیا کے اندر اور کسی سے بادشاہت لے لی. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو پلٹ بھی سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ کوئی ایسی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی تک بادشاہت دی ہوئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی ایک خاص مہلت تک دیا ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے واپس لے بھی لے گا، وہ جو سپریمیسی ہے وہ واپس لے بھی لے گا اسے. اگر ابھی دنیا کے اوپر صرف سول سپریم پاور صرف امریکہ ہے سپر پاور کے طور پہ، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا ایک ہے جو اللہ تعالیٰ واپس بھی لے سکتا ہے اس سے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہے یہ بھی جو پچھلی جو سینچری ختم ہوئی ہے اس کے اندر ہے، کہ اس کے اندر ایک وہ امپائر جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے اوپر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا. کون سا امپائر؟ برٹش امپائر، جس کے اوپر سورج غروب نہیں ہوتا. حالانکہ خود کتنا ہے انگلینڈ، کتنا سا ملک ہے، وہ چھوٹا سا ہے اگر آپ دیکھیں. اور یہ جو یو کے ہے جس کی وجہ سے لگتا ہے، ورنہ ادر وائز یہ اگر اسکاٹ لینڈ کو نکال دیں تو انگلینڈ تو بہت چھوٹا ہے، وہ تو آدھا جزیرہ بنتا ہے. لیکن پوری دنیا کے اوپر اس قدر کلونائزیشن کر دی تھی انہوں نے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ کبھی سورج غروب نہیں ہوتا ان کے امپائر کے اوپر. وہ پچھلی صدی کے اندر وہ سپر پاور پر ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ واپس ریٹریٹ کر کے اپنے اسی آئلینڈ پہ چلے گئے نا. پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ ایک اور سپر پاور سوویت یونین جو امریکہ کے ٹکر کا تھا، امریکہ کے مقابلے کا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو وہ بھی تو ختم ہوا نا، بالآخر وہ ختم ہو گیا. یہ اسی طرح ہی یہ امریکہ کی جو سپریمیسی ہے یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ انچیلنجبل ہے اور کبھی ختم نہیں ہو سکتی. جب وقت آئے گا، جب اللہ چاہے گا تو اس کو ختم کر دے گا. اور کچھ حدیثیں جس طرح میں نے پہلے بھی بتائی ہوئی ہیں کہ قیامت سے پہلے تک کیا کیا اسلام کی خیر کی چیزیں ہونی ہیں ابھی، تو جس طرح میں نے اسٹارٹ میں اگزامپل دی تھی کہ جس طرح وہ جو 2.25 لاکھ اللہ تعالیٰ نے کسی طرح سے جمع کر لینے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، میرے ساتھ بھلائی کی کہ ہمیں موقع دے دیا اس کا. 100% اسی طرح ہی کہ اسلام کا جو عروج ملنا ہے، اسلام کو، اسلام کے جو لوگوں نے خدمت کرنی ہے، اسلام نے اٹھنا ہے، یہ تقدیر مبرم ہے. میں بتا چکا ہوں پہلے بھی یہ بات، صرف آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں یا نہیں، یا آپ جو باقی دنیا کے جو کام چل رہے ہیں، جو باقی دنیا کی کمپنیز چل رہی ہیں اور جو ملٹی نیشنل بزنس پھیلا رہی ہیں، آپ صرف اسی کا حصہ بن کے رہ جائیں گے. وہ آپ کے اوپر چوائس آتی ہے والے. باقی یہ کہ جس کو چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہیومیلیٹ کرتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. یہ تو عزت اور ہیومیلیشن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہی ہے. دنیا کے اندر بالفرض یہی اگین تسلی کی بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو اور نیک لوگ گزرے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت یونیک نبی اور رسول ہیں اور بہت ریئر اگزامپل ہے کہ جن کو نے مشکل وقت گزارا لیکن بالآخر اکثریت ایمان لے آئی اور ان کی لوگوں نے اطاعت کی. مطلب آپ پہلے دیکھیں باقی رسولوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، قوم مان نہیں دے رہی، ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے، ان کا مذاق اڑا رہی ہے. لوط علیہ السلام رونے کی پوزیشن میں آ گئے تھے کہ جب ان کے پاس وہ فرشتے مہمان بن کے آئے تھے، وہ خود نہیں جانتے کہ یہ کون ہے. تو ان کی قوم جو تھی وہ ان فرشتوں کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے آ گئی تھی، اور ان کی رونے والی پوزیشن تھی کہ کاش میرے پاس کسی طرح سے کوئی اختیار ہوتا کہ میں تم لوگوں کو روک پاتا اس چیز سے. تو کس قدر جو نبیوں کے ساتھ حالات ہوتے رہتے، تو رسول اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل بہت یونیک ہے اس حساب سے. تو دنیا نے تو ان کو وہ عزت نہیں دی جو ڈیزرو کرتے تھے، دنیا میں تو ان کو وہ رزلٹ نہیں مل سکی. اور زیادہ تر دنیا کے اندر کون لوگ ہیں جن کو زیادہ رسپیکٹ ملتی ہے؟ مثال کے طور پہ میڈیا کے اوپر کوریج کس کو ملتی ہے زیادہ، یا کوئی کانوکیشن ہوتا ہے اگر، کس کو بلایا جاتا ہے مہمان خصوصی کے طور پہ، کن لوگوں کو بلایا جائے گا؟ اسلام کی نظر سے دیکھیں وہ لوگ کون لوگ ہوں گے؟ کیا وہ لوگ نمازی ہیں جس وجہ سے ان کو بلایا جا رہا ہے؟ کیا وہ لوگ بہت زیادہ انفاق کرنے والے ہیں؟ کیا وہ مجاہد ہیں اللہ کی راہ کے اندر؟ کیا وہ متقی ہیں بہت زیادہ؟ کس وجہ سے ان کو بلایا جا رہا ہوتا ہے؟ وہ جتنا مرضی غلط کام کر رہے ہوں، ان کو پھر بھی ایک رسپیکٹ کے ساتھ بلایا جائے گا. ہمارے زیادہ تر جو سیاستدان اور جو سیاستدان نہیں بھی ہیں، جو باقی بھی جو عہدوں پہ رہے ہوئے ہیں یا زمینوں پہ لوگوں کے زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، جن کے اوپر قتل کے کیسز ہیں، وہ رسپیکٹ اور ٹائٹل کے ساتھ بلائے جاتے ہیں. تو دنیا نے تو ان کی اس سینس میں رسپیکٹ نہیں کی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اصل میں تو عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو ہیومیلیٹ کرنا ہے. یہ صرف ایک دنیا کی آزمائش ہے جس کے اوپر لوگوں کو لگایا ہوا ہے. تو ڈس ہارٹ نہیں ہونا. پھر اللہ تعالیٰ وہی جو دعا کے الفاظ ہیں وہی آگے چل رہے ہیں. ان آیات کے پیچھے ایک واقعہ بھی آتا ہے. غزوہ خندق جب ہوئی تھی، غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا تھا؟ غزوہ احزاب. قرآن کے اندر وہی آتا ہے، بلکہ خندق نہیں آتا، سورہ احزاب آتی ہے نا. یہودی قبائل کے ساتھ مل کے، مشرکین مکہ اور عرب کے دوسرے قبائل کے ساتھ مل کے ایک بڑی کوالیشن کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ تمام نے مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونا ہے. اور مسلمان اتنی پاور میں نہیں تھے جیسا خیبر میں ہو گیا تھا. خیبر اور بدر میں کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ مشرکین مکہ کے ساتھ. لیکن اب معاملہ کیا تھا؟ عرب کے بہت قبائل کے ساتھ مقابلہ ہونا تھا، اور اس میں جو یہودی اور قبائل تھے جنہوں نے کانٹیکٹ بھی کیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ، میثاق کے ان پر سائن بھی کیے ہوئے تھے، انہوں نے بھی سازش کر لی تھی بیچ میں. تو مسلمان لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی، وہ فارس سے آئے ہوئے تھے، یعنی کہ ایران سے آئے ہوئے تھے، پرشین امپائر سے آئے ہوئے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے علاقے میں اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی اس طرح کی انویژن ہو کہ جس کے اگینسٹ آپ لڑ نہیں سکتے تو ہم خندقیں کھود دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ خندقیں کھودی جائیں. تو جب خندقیں کھودنے کا حکم دیا، خاص پیٹرن کے اوپر پہاڑوں کے بیچ میں، تاکہ جو راستے ہیں نا وہ روکے جا سکیں، جو بڑے بڑے راستے جہاں سے بڑی فوج انٹر ہو سکتی ہے، ان تمام راستوں کو روکا جا سکے. تو یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے وسائل بہت کم تھے، بھوک اور پیاس کے مارے برا حال تھا، موسم جو تھا وہ کافی سخت تھا، اور یہ حال تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ تین تین دن تک کے کھانے نہیں کھائے ہوتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ گئے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایگزاسٹ ہو گئے ہیں، ہم سے اور برداشت نہیں ہو رہا کھانے کے لیے، کہ ہم نے دیکھے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھ کے رکھا ہوا ہے تاکہ پیٹ خود کم از کم جھوٹی تسلی رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کے کیا دکھایا تھا؟ کہ میں دو پتھر باندھ کے بیٹھا ہوا ہوں. تو اس قدر مشکل حالات کے اندر جب وہ کھدائیاں کر رہے تھے اور اس قدر ریسورسز لو تھے، تو اس دوران ایک چٹان ایسی آئی تھی جس کے اوپر بیچ میں خندق کھوتے ہوئے ایک بیچ میں پتھر ایسا آ گیا، ایک چٹان ایسی آ گئی کہ جس کو توڑا نہیں جا سک رہا تھا. تو اس کے اوپر صحابہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے، کدال پکڑی اپنی، اور جب مارا اس پہ تو بسم اللہ کہہ کے ضرب لگائی زور کی، تو وہ جو پتھر تھا وہ ٹوٹا، اس کا ایک حصہ ٹوٹا. اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی جو سیریا ہے اس کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، واللہ اللہ کی قسم اس وقت وہاں کے سرخ محلات جو ہیں وہ مجھے دکھائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فیژن دکھایا کہ کیوں دکھائے جا رہے ہیں، کہ اسلام وہاں تک پہنچے گا، اسلام نے وہاں تک پہنچ جانا ہے. پھر اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جب ضرب لگائی، چٹان کا دوسرا حصہ ٹوٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس طرح ہی اللہ اکبر کہہ کے کہا کہ مجھے فارس دکھایا گیا، مجھے پرشین امپائر دکھایا گیا، اور اللہ کی قسم اس وقت مدائن کا سفید جو محل ہے وہ مجھے دکھایا گیا. اس نے تیسری ضرب جب لگائی اور چٹان ٹوٹی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قسم اپنی اس جگہ سے ثنا کی، ثنا کا جو راستہ ہے، جو ثنا کا جو پھاٹک ہے، جو ثنا کا جو بڑا دروازہ ہے، گیٹ ہے جو، میں وہ دیکھ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. اس کے اوپر جو منافقین تھے ان لوگوں نے آپس میں ہنسنا شروع کر دیا، کہنا حالت کیا ہوئی ہوئی ان لوگوں کی کہ کھانے تک کی چیز نہیں ہے، فاقوں کے مارے پتھر باندھے ہوئے ہیں، ان کو جان بچانے کے لیے خندق کھود رہے ہیں یہ، اور باتیں کہاں کون سی کر رہے ہیں یہ، کہ وہ جی محلات اور یہ مجھے فلانی کنجیاں دے دی گئی ہیں، وہ جو سرخ محل نظر آ رہے ہیں، اور مجھے اس کا شاہدرہ جو ہے، جو بڑا دروازہ ہے، گیٹ ہے جو اس کا مین اوپننگ یمن کی، وہ دکھائی جا رہی ہے. یہ ان لوگوں کا حال ہے، کس قدر عجیب باتیں کر رہے ہیں. تو یہ آیات، اس قسم کی آیات جو تھیں، یہ پھر اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا دے دے گا. اور یہ واقعی ہوا بھی تھا کہ اس کے چند سال کے بعد، ایک ڈیکیڈ کے اندر اندر مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ یہاں تک قائم ہو چکی تھی. اگلی آیت کے اندر فرمایا ہے تولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے یا پروتا ہے وہ رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو وہ داخل کرتا ہے یا پروتا ہے، انٹر کرتا ہے اس کو یا بلینڈ کرتا ہے اس کو رات کے ساتھ. इस चीज़ का अगर आप कभी देखें कि ग्लोब के ऊपर, अगर आपने देखा होगा ऑफ कोर्स कि अगर ग्लोब इस तरह की एनिमेशन टाइप चीज़ें देखी होंगी कि अगर ग्लोब देखी जाए तो एक तरफ से जहाँ से जो सूरज को डायरेक्शन मिल रही है वो साइड रोशन होगी और बाकी साइड क्या होगी, डार्क होगी ऑफ कोर्स। इसी किस्म का नक्शा होता है। जिस तरह का व्यू दिखाया जाता है अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हो तो जो वहाँ पे मैप दिखाया जाता है, अगर ये जो ग्लोब जो फोल्ड हुई है इस तरह की, अगर इसको खोल दिया जाए पूरी दुनिया का मैप दिखाया जाए ग्लोब की तरह, इमेजिन करें एक चार्ट पेपर आपने ग्लोब के ऊपर रैप कर दिया और उसके बाद आप वो जो बॉर्डर ड्रॉ कर देंगे जहाँ पे दिन है जहाँ पे रात है, उसके बाद अगर आप उसे खोलेंगे ना तो दुनिया के एक ऊपर वाले हिस्से के ऊपर और एक नीचे वाले हिस्से के ऊपर दिन रात का फ़र्क नज़र आएगा आपको। तो जो इन फ्लाइट के अंदर, जो फ्लाइट्स के अंदर, जो एयरलाइन के अंदर आपका जो वो दिखा रहे होते हैं कि करंट जियोग्राफिक पोजीशन दिखा रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छा सीन होता है कि पूरे थ्रू आउट दिखा रहे थे कि ये अगर मैप है ना तो उसके ऊपर किस तरह वो जो दिन और रात की जो लाइन है ना वो यूँ ट्रैवल कर रही होती है, ऊपर से इस शेप में नीचे से इस कर्व के अंदर, इस तरह मुसलसल एंटर हो रही होती है। तो जो रात वाला हिस्सा है उसके अंदर मुसलसल दिन एंटर हो रहा है और जो दिन वाला हिस्सा था वहाँ से मुसलसल दूसरी तरफ रात एंटर हो रही होती है। वो एक बहुत एक अच्छा देखने वाला सीन होता है वो। वतुखरिजुल हैया मिनल मैयते वतुखरिजुल मैयते मिनल हय, और वो निकालता है जिंदा में से मुर्दा को और वो निकालता है मुर्दा में से जिंदा को। अब ये जो आयत है, ये वाला जो हिस्सा है, जारी बात है इसका ताल्लुक बायोलॉजी के साथ है और पुरानी जो तफसीर है उनके अंदर इसी किस्म की एग्जांपल दी गई है। दो किस्म की एग्जांपल्स आती हैं। एक एग्जांपल आ जाती है कि जिस तरह कोई भी परिंदा है उसने जब परिंदा जिंदा था उसने अंडा दिया तो एक एग जो है वो एक डेड चीज़ है और उसी एग में से डेड चीज़ में से अल्लाह ताला दोबारा जिंदा चीज़ को पैदा कर देते हैं। ये एग्जांपल अभी भी वैलिड है, उस दौर के हिसाब से भी उन्होंने अपने हिसाब से देखा कि हाँ ये उनको चीज़ नज़र आई कि एक अंडा जो है वो एक डेड चीज़ होती है उसमें से एक जिंदा चीज़ निकल आती है, तो जिंदा ने एक डेड चीज़, जिंदा से एक डेड चीज़ निकली, डेड से एक दोबारा जिंदा चीज़ निकली। ये एग्जांपल अभी भी इस हिसाब से वैलिड है कि चाहे देसी मुर्गियाँ क्यों नहीं थी या जो परिंदे थे चिड़ियाँ थी, इन्होंने जो अंडा देते हैं तो वो अंडे ने एज इट इज़ एकदम से नहीं उसने उसमें से चिड़िया निकल सकती या चूज़ा निकल सकता, होगा क्या जब तक ये ख़ास हीट और टेम्परेचर और इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा उसे तब तक अंदर डेवलपमेंट उसने ज़िंदा होना नहीं शुरू करेगा, अदरवाइज वो उस तरह ही जिस तरह हम खाते हैं जो अंडा खाते हैं, अंडा जर्दी और सफ़ेदी होती है, अगर जब तक उसको एक प्रॉपर हीट और टेम्परेचर और एक ख़ास ड्यूरेशन तक उसको उस कंडीशन में नहीं रखा जाएगा तब तक उसके अंदर वो लाइफ क्रिएट नहीं होती। दूसरी जो वैलिड एग्जांपल और अच्छी एग्जांपल है वो ये है कि जिस तरह ये दरख्त और जितने भी प्लांटेशन है इसके जो बीज होते हैं जिनको खाया भी जाता है, ये जो हम जो चावल खाते हैं ये क्या होते हैं, या जो हम गंदम खाते हैं ये गंदम के दाने क्या होते हैं, या जो फल खाते हैं ये क्या चीज़ होती है, इनके अंदर जो बीज होता है वो क्या चीज़ होती है, तो बज़ाहिर वो एक डेड चीज़ है। तो उसी एक प्लांट, एक लिविंग चीज़ ने एक डेड चीज़ ऐसी प्रोड्यूस की जब वो अंडर सर्कमस्टांसिस जब वाटर मिलेगा और उसको ख़ास माहौल मिलेगा, ख़ास हीट भी मिलेगी उसे या धूप मिलेगी इस तरह, तो वो उसमें से वो फिर एक पौधा भी निकल सकता है। एक और एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है जो आजकल के हिसाब से हम इसको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है वे आदम की तख्लीक से मुतल्लिक के खलकहू मिन तुराब, उसको किससे पैदा किया था हमने, मिट्टी से पैदा किया था हमने। मिट्टी जो है वो क्या चीज़ है, डेड चीज़ है ना, कुछ जिंदा चीज़ तो नहीं है, कोई चलती फिरती चीज़ तो नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, डेड चीज़ है मिट्टी और सिर्फ ऑर्गेनिक मटीरियल है और कुछ भी नहीं है। उस ऑर्गेनिक मटीरियल से अल्लाह ताला ने ये हयात पैदा की, जानवर पैदा किए, इंसान पैदा किए उसके साथ, चाहे आप एवोल्यूशन को माने या चाहे आप क्रिएशन को माने, दोनों सूरतों में यही तो हुआ है। जो एवोल्यूशन भी है वो भी क्या है, कहाँ से, वाटर और मल्ट के साथ ही फर्स्ट लाइफ क्रिएट हुई थी और 100% वही चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी कहा है कि हर जिंदा चीज़ को अल्लाह ताला ने पानी से पैदा किया। और इसके जिक्र के अंदर तुराब का भी आता है, तीन का भी जिक्र आता है, सलसाल, ये तीन लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं मिट्टी के मुख्तलिफ शक्लें, एक वो जो डस्ट वाली मिट्टी होती है, एक आम मिट्टी और एक गारे वाली मिट्टी जो खुश्क हो चुकी होती है उसके लिए लफ्ज़ होता है। तो उससे इंसान एक लिविंग चीज़, एक डेड चीज़ से अल्लाह ताला ने एक लिविंग चीज़ पैदा की, और जब दोबारा हम मर जाएंगे तो ये मेरी इस बॉडी के साथ क्या होगा, ये मेरी बॉडी जो है वो दोबारा डिफॉर्म डिके होकर यही प्रोटीन्स और जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनकी शक्ल इख्तियार करेगी। आम लफ्ज़ों में हम क्या कह देंगे, इंसान मिट्टी हो गया, जो बॉडी होगी उसकी वो क्या कह देंगे, वो आम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं मिट्टी हो गया, वो दोबारा उसकी बॉडी जो है वो ये डिके और ख़त्म हो के दोबारा जो है वो प्रोटीन्स और कार्बन्स और इन शक्लों में आ जाएगी। مردہ چیز سے اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ چیز پیدا کی اور اس زندہ سے دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مردہ چیز نکال دی. میری باڈی کے اندر ویسے تو مٹی وہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن جب یہ میں مروں گا اور میری باڈی ڈکے ہوگی تو وہ بچے گا اس کا. ہارون یحییٰ نے اپنی ایک بک ہے میریکلز آف قرآن, اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو, یہ جو زندہ اور مردہ سے نکالتا ہے, اس کو انہوں نے جو آئنسٹین کی تھیوری تھی جو انرجی آف ماس, اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہوا ہے کہ انرجی جو ہے اس سے ماس کریٹ ہو سکتا ہے اور ماس جو ہے اس سے انرجی کریٹ ہو سکتی ہے. تو اس کو زندہ اور مردہ انہوں نے اس سے اس کو ریلیٹ کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے وہ بات بھی, اور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور مطلب بھی ہو اس کا. وطرز کو اور رزق دیتا ہے من تشاؤ جسے وہ چاہتا ہے, بغیر حساب, بغیر کسی حساب کے, کوئی گنتی, کوئی اکاؤنٹیبلٹی, اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے. بالفرض میں کوئی کمپنی رن کر رہا ہوں یا جیسا ٹرسٹ رن کر رہا ہوں, تو جو بھی سیلریز دینی ہے یا جو کچھ بھی بینیفٹس دینے ہیں, کیونکہ رسک کا جو مطلب ہوتا ہے یہ وائڈ اسکوپ مطلب ہوتا ہے. قصب کا لفظ جو ہوتا ہے کاف سین اور بے, یہ جو لفظ ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے ارننگ کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. سورہ لہب ہے, اس کے اندر کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ اس کو غنی کر سکا, فائدہ پہنچا سکا اس کے جو سارے ایسٹس جو کچھ بھی تھا, نہ کسب نہ اس کی کوئی کمائی, کسی قسم کی اس کی کمائی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے. کسب کا جو لفظ ہوتا ہے وہ کمائی کے پوائنٹ آف ویو سے استعمال ہو جاتا ہے, لیکن رسک کا مطلب جو ہوتا ہے وہ کمائی بھی شامل ہے اس کے اندر, لیکن اس کے اندر صحت بھی شامل ہے, بینیفٹس بھی شامل ہے, اس میں کھانا پینا بھی شامل ہے, فروٹس بھی شامل ہیں, علم بھی شامل ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے خوب رزق دیتا ہے بغیر حساب کے. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ علم اتنا ہی آتا ہے اس سے زیادہ دے ہی نہیں سکتا بندہ کوئی. میں اگر آپ کو پڑھا رہا ہوں میں وہ کتنا پڑھا سکتا ہوں, جتنا مجھے آتا ہے اتنا ہی پڑھا سکتا ہوں نا, اس سے زیادہ پڑھانے کا کہا جائے کیا کروں گا. وہ ٹیچر کیا کرتے ہیں جن کو, جو وہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جن کو نہیں آتا, پریزنٹیشن دے دیں گے, اسائنمنٹ دے دیں گے. اگر اگر خود زبردستی پڑھانا پڑے تو, یا آپ نے کوشچن پوچھا کوشچن ٹف تھا بہت اچھا کوشچن ہے یہ باپ نیکسٹ ٹائم چیک کر کے آنا اور مجھے بتانا, اسائنمنٹ آپ کو دے دیا, تو وہ اتنا بتا سکتے ہیں کہ جتنا ان کے پاس ہے علم جتنا ان کے پاس علم ہے. ایک کمپنی کا اونر ایک امپلائی کو اتنی سیلری دے سکتا ہے, اتنی بینیفٹس دے سکتا ہے جتنا اس کے پاس وسائل ہیں. اللہ تعالیٰ کیونکہ بغیر حساب کتاب, اللہ تعالیٰ کے پاس لمٹ لیس چیزیں ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو بغیر حساب کے دیتے ہیں. فوکس کس کے اوپر ہے؟ اللہ کی ذات کے اوپر. اور اللہ کی ذات کے اندر بھی کس چیز کے اوپر فوکس ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاور اتھارٹی کے اوپر ہے. عزت اور ذلت کا ذکر کر دیا, بادشاہت کا ذکر کر دیا, اس کے اندر ذکر کر دیا کہ زندہ مردہ, زندگی اور موت بھی اس کے اختیار میں ہے, اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بھی ہیں. پھر اس کے ساتھ ذکر کر دیا کہ وہ رات اور دن, یہ تمام چیزیں اس کے اختیار کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کی جو اتھارٹی ہے اس کے اوپر فوکس ہے. مسلمانوں کے لیے تسلی ہے جو پچھلی آیات کے ساتھ جو ردم بن رہا ہے اس کا, کہ یہ جو ابھی حالات تمہیں ڈفرینٹ لگ رہے ہیں اس پہ مت گھبراؤ, اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے, اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو ہو جائے گا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.